اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین السلام علیکم، سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر قرآن فطرت اکیڈمی کی جانب سے پیش کیا جانے والا پروگرام آسان راستہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تک نہ اس قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون، بلکہ اللہ تک مومنین کا اور بندوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اس آیت سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ بقرا عید پر قربانی کا مقصد صرف ایک جانور کا ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اپنے اندر قربانی کا جذبہ ہمیشہ کے لیے بیدار کرنا ہے، اور گویا پروردگار عالم کو یہ یقین دہانی کرانی ہے کہ پروردگار جب تو ہمیں بلائے گا ہم لبے کہنے کے لیے تیار رہیں گے۔ اس ابتدائی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم بقرا عید پر جانوروں کے قربانی کے بارے میں گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اسی وجہ سے آج ہم آپ کے سامنے آپ کے ریکارڈڈ سوالات پیش نہیں کریں گے، بلکہ بقرا عید پر جانوروں کی قربانی کے بارے میں ہمارے یہ دو اسپیشل پروگرام ہوں گے جو آپ اپنے کیبل چینل والوں کے ذریعے دیکھ سکیں گے، اور اس میں عام طور پر آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ابھرتے ہیں وہ ہم مولانا صاحب سے پوچھیں گے تاکہ جانور کی قربانی کے بارے میں ہم شرعی مسائل سے آگاہ ہو سکیں۔ لہذا آئیں چلتے ہیں اور مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں شرعی مسائل سے کس طریقے سے جوابات دے دیتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ آج ہم آپ سے بقرا عید پر جو قربانی کے جانور لائے جاتے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کرنے والے ہیں، تو سب سے پہلے ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا تھا، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کیونکہ وہ امانت ہے۔ تو وہ سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ ایک آدمی مقروض ہے، چار سال سے قرض میں مبتلا ہے اور اس کا گھر کا خرچہ بھی جیسے تیسے چل رہا ہے، تو اس کنڈیشن میں کیا وہ قربانی کے لیے جو ہے قرضہ لے کر جو ہے قربانی کا جانور خرید سکتا ہے یا نہیں سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ نے قرضہ لے کر قربانی کرنے کے حوالے سے سوال پوچھا ہے، اس میں بہت سارے صاحبان ایمان یہ نیت رکھتے ہیں، یہ ارادہ رکھتے ہیں، ان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی جانور قربان کریں اور ہمارے گھر میں بھی جیسے عام دوسرے لوگوں کے یہاں قربانی ہوتی ہے ہمارے یہاں بھی قربانی ہو، مگر مالی حالات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ آپ نے قرضے کا سوال کیا ہے، وہ قربانی کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ مگر یہ خود روایات کے جملوں کا مفہوم ہے کہ قربانی اتنی عمدہ چیز ہے اور اتنی اچھی چیز ہے کہ اگر اس کے لیے قرضہ لے کر بھی قربانی کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، قرضہ لے کر بھی قربانی کی جائے۔ قربانی کرنے کی خاطر جو انسان قرضہ لے گا، پروردگار اس قرضے کو ادا کرنے کا اپنی جانب سے کوئی انتظام کرے گا، لہذا قربانی اتنی اہم ہے کہ اگر اسے قرضہ لے کر بھی کرنا پڑے تو کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اسے انجام دینا چاہیے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قربانی میں جس انداز سے لوگوں کو شوق و بلبلہ ہوتا ہے، تو اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے خود مجتہدین کرام نے اپنی کتابوں میں بہت عمدہ ایک بات لکھی ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں جب لوگوں کے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو عقیقہ کرنے کا رواج ہے، اور بچے کی پیدائش کے ساتویں دن عام طور پر عقیقہ کیا جاتا ہے۔ مجتہدین نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی جانب سے قربانی کا جانور قربان کر دیتا ہے یا قربانی کا جانور وہ عید کے دن ذبح کرتا ہے، تو قربانی کرنے کی وجہ سے عقیقہ خود بخود قربانی میں شامل ہو جائے گا، اسے الگ سے اس بچے کے لیے یا اس شخص کے لیے عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے قربانی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ قربانی کتنی امپورٹنٹ عبادت ہے اسلام میں، کہ اس ایک عبادت کو انجام دینے کی وجہ سے خود بخود عقیقے کی دوسری عبادت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. لہذا اگر کسی طرح سے بھی انسان قربانی انجام دے سکے اور اس کے ثواب کو حاصل کر سکے تو ضرور حاصل کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ سال میں ایک مرتبہ آنے والی عبادت ہے, اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے.
جی, جس صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا اس کے سوال کے جواب میں مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ اتنی مہم چیز ہے اسلام میں, اس کی قربانی کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر قرض لے کر بھی اگر اس قربانی کو کرنا پڑے تو قربانی کا جانور خرید لینا چاہیے.
یہ سب تمہارا کرم ہے.
قرآن و اطراف اکیڈمی کی ویب سائٹ ملاحظہ کیجیے.
اب تک بنی ہوئی ہے سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد سے اب تک بنی ہوئی ہے سب تمہارا کرم ہے آقا.
مولانا صاحب, ہم سے ہمارا سوال آپ کے لیے یہ ہوگا کہ کچھ صاحب ثروت افراد جو امیر افراد ہوتے ہیں وہ دس دس بارہ بارہ جانور خرید لیتے ہیں اور ان میں سے مثلا آٹھ دس کو انہوں نے ذبح کر لیا اور ان کا گوشت تقسیم بھی کر لیا, لیکن ایک دو جانور انہوں نے بچا لیے تاکہ محرم کے آنے والے دنوں میں مثلا ذبح کر سکے اور نیاز میں تقسیم کر سکے, تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
آپ کے اس سوال کا جواب میں ابھی دیتا ہوں, اور مجھے اصل میں پرانے سوال کی ایک بات یاد آ گئی جس کی میں وضاحت کر دوں تو زیادہ بہتر ہوگا. اگر میں آپ کے سوال بھول جاؤں تو میں آپ سے دوبارہ پوچھ لوں گا کہ آپ کا سوال کیا تھا. پرانے سوال کی بات میرے ذہن میں یہ آ گئی ہے کہ جب یہ گزارش میں نے کی کہ عقیقہ خود بخود قربانی میں شامل ہو جائے گا, جب ہم نے قربانی کی تو عقیقہ خود بخود اس میں شامل ہو جائے گا, تو اب سوال ایک لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے کہ عقیقے میں تو ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جب عقیقہ کیا جائے تو جانور کی ہڈیاں نہ توڑی جائیں, فقط گوشت نکالا جائے, ہڈیوں کو الگ کر لیا جائے, اور ہڈیوں کو الگ کرنے کے بعد ہڈیوں کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر کسی جگہ دفن کر دیا جائے. اگر عقیقہ قربانی کے اندر خود بخود شامل ہو جائے گا تو کیا قربانی کے جانور میں بھی ایسے ہی کرنا پڑے گا کہ اس کو قربان کرتے وقت اس کی ہڈیاں نہیں توڑ سکتے ہیں, ہڈیاں اس کی ثابت رکھیں اور پھر اس کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر کہیں دفن کر دیں؟ ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ عقیقے میں ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ عقیقے کا گوشت, عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ماں اور باپ کے لیے کھانا مکروہ ہے, کہیں کہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دادا دادی کے لیے کھانا مکروہ ہے, کہیں کہیں کا مطلب مشتہدین کے اختلاف کے ساتھ, کہ عقیقے کا گوشت ماں باپ کے لیے کھانا مکروہ ہے, دادا دادی کے لیے کھانا مکروہ ہے, یا اپنے گھر والوں کے لیے کھانا مکروہ ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم عقیقے کی نیت کو قربانی میں شامل کر لیں تو پتا چلا جو قربانی کا جانور ہم نے قربان کیا ہے اس میں ماں باپ کے لیے کھانا مکروہ ہو جائے, وہ قربانی کا گوشت گھر والوں کے لیے کھانا مکروہ ہو جائے, یعنی جن گھر والوں نے خوشی کے ساتھ وہ جانور ذبح کیا ہے پتا چلا کہ ان کے لیے وہ جانور مکروہ ہے, باقی سب کے لیے صحیح ہے. یہ خیال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے, لہذا یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ جو بات میں نے آپ کے سامنے کہی ہے کہ قربانی کرنے کی وجہ سے عقیقہ خود بخود شامل ہو جائے گا, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عقیقے کے مسائل بھی اس میں آ جائیں گے. یعنی اگر اس جانور کی ہڈیاں توڑ دی جائیں, کاٹی جائیں, تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ عقیقے میں یہ پابندی ہو کہ ان کی ہڈیاں نہ توڑ, جانور کی ہڈیاں نہ توڑی جائیں, مگر قربانی میں اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. قربانی کے جانور کا گوشت اسی طرح سے ان کی ہڈیاں اسی طرح سے توڑی جائے جیسے عام جانوروں کا گوشت کاٹا جاتا ہے اور توڑا جاتا ہے. لہذا جو مسائل عقیقے کے ہیں وہ خود بخود قربانی میں داخل نہیں ہو جائیں گے فقط نیت کر لینے کی وجہ سے. اسی طرح سے اس جانور کی ہڈیاں سفید کپڑے میں لپیٹ کر دفن بھی نہیں کرنا ہے, اسی طرح سے اس جانور کا گوشت ماں باپ اور دادا دادی اور گھر والوں کے لیے مکروہ بھی نہیں ہوگا, ثواب عقیقے کا مل جائے گا, مگر وہ مسائل سارے کے سارے جو عقیقے میں عام طور پر بتائے جاتے ہیں وہ مسائل بقر عید والے دن اس جانور کی قربانی میں پیش نہیں آئیں گے. لہذا اس جانور کا گوشت سب کھا سکتے ہیں, کسی کے لیے مکروہ نہیں ہے. اس جانور کی ہڈیاں توڑی جا سکتی ہیں, وہ بھی کوئی قباحت نہیں ہے. اس جانور کی ہڈیوں کو دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جیسے عقیقے میں کہا جاتا ہے کہ ہڈیوں کو دفن کیا جائے. لہذا وہ ساری چیزیں انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے باوجود عقیقے کا ثواب حاصل ہو جائے گا اگر قربانی کر دی جائے. بلکہ اگر عقیقے کی نیت نہ بھی کی جائے تب بھی خود بخود جس کی طرف سے یہ قربانی کی جا رہی ہے, یعنی جس بچے یا جس بڑے کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے, خود بخود اس کا عقیقہ اس میں شامل ہو جائے گا اگر پہلے عقیقہ نہیں ہوا ہے. چاہے نیت نہ بھی کریں تب بھی خود بخود عقیقہ اس میں شامل ہو جائے گا. لہذا جو بات میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کی وہ ذرا ادھوری رہ گئی تھی, اس حوالے سے بات ذہن نشین رکھیے کہ قربانی اتنی اہم ہے کہ عقیقہ خود بخود اس میں شامل بھی ہو جاتا ہے, اور عقیقے کی جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں پر عمل کرنا بھی لازمی نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد آ جائیے, اب آپ کی سوال کی گفتگو شروع.
سوال آپ سے یہ تھا کہ کچھ امیر لوگ ہوتے ہیں جو 10-12 کے حساب سے جو ہے جانور خرید لیتے ہیں, ان میں سے کچھ ذبح کر دیے قربانی کے وقت اور ان کا گوشت بھی تقسیم کر دیا, کچھ جو ہے بچا لیے ان میں سے کچھ جانور تاکہ محرم کے دنوں میں نظر وہ نیاز وغیرہ میں اس کو استعمال کیا جائے. اس کے بارے میں
سمجھ آپ کی بات یہ نہیں, جو افراد عام طور پر قربانی کرنے والے ہوتے ہیں اور بقر عید کے دنوں میں بڑے شوق سے قربانی کر رہے ہوتے ہیں, ان کے یہاں بھی یہ طریقہ ہوتا ہے, اور جو نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے یہاں دوسرا طریقہ کار ہوتا ہے. کہ اول تو یہ کہ قربانی اگر 5 جانور لے کے آئے, جیسا آپ نے اپنی مثال میں کہا, اس میں سے 3 جانور قربان کر دیں اور 2 کو بچا کے رکھیں تاکہ محرم کے دنوں میں ان جانوروں کو ذبح کر کے اس کا حلیم بنایا جائے اور پھر نیاز میں تقسیم کیا جائے. اور دوسروں کے یہاں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ قربانی نہیں کر رہے ہیں, یہ فرض کیجیے کہ قربانی تو کر رہے ہیں مگر ایک جانور کی قربانی کر رہے ہیں, تو انہوں نے سارا گوشت اپنے فریج میں جمع کر لیا اور وہ گوشت اب چلاتے رہیں گے 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ. محرم کی مجلس بھی اگر درمیان میں آ گئی تو اسی گوشت سے محرم کی مجلس کا کھانا پکا لیا اور لوگوں کو کھانا کھلا دیا, مجلس کی مجلس ہو گئی, قربانی کی قربانی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. یہ طریقہ کار جو عام طور پر اختیار کیا جاتا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, اس میں کسی نہ کوئی قباحت نہیں ہے. مگر ایک چیز اور پیش نظر رکھیے, ہاں خرابی اور قباحت کہاں آ سکتی ہے, ایک مقام پر جو خدا آپ نے اپنے سوال میں بیان کی ہے کہ فرض کیجیے کہ کوئی شخص 5 جانور لے کر آیا, اس میں سے 3 اس نے عید کے دنوں میں قربان کر دیے, 2 جانور بچا کے رکھیں تاکہ وہ محرم میں اس کو قربانی کر کے اس کی نیاز بنائے گا. یہاں اگر وہ 2 جانور بچا کے رکھ رہا ہے تاکہ اس کی قربانی وہ محرم میں کرے, تو محرم میں نیاز کرنے کا ثواب اس کو مل سکتا ہے. محرم میں کھانا کھلانے کا ثواب مومنین کو, عزاداروں کو کھانا کھلانے کا ثواب اسے مل سکتا ہے. مگر جو 2 جانور اس نے عید کے دنوں میں قربان نہیں کیے, ذبح نہیں کیے, تو عید کے دن جو جانوروں کی قربانی کا ثواب ہوتا ہے وہ ثواب اسے نہیں ملے گا. عید کے دن اگر جانوروں کی قربانی کا ثواب وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو لازمی ہے کہ 5 کے 5 جانور وہ عید کے دنوں میں قربان کر دے. اگر وہ 2 جانور بچا کے رکھتا ہے تو 3 جانوروں کی قربانی کا ثواب تو اسے مل جائے گا, مگر جو 2 جانور بچ گئے اس کا ثواب اسے, قربانی کا ثواب اسے نہیں ملے گا. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعد میں نیاز کرانے کا ثواب اسے مل گیا, عزاداروں کو کھلانے کا ثواب مل گیا, مگر جو قربانی کا ثواب ہے اس سے یہ محروم رہ جائے گا. اس کے بجائے اگر وہ دوسرا طریقہ اختیار کر لے کہ 5 کے 5 جانور کو قربان کر دے, جانور کو قربان کرنے کے بعد اب اس کا گوشت بچا لے, جو اس کا حصہ بنتا ہے یا جو حصہ اپنا رکھنا چاہتا ہے وہ حصہ بچا لے, اور وہ اس وقت تک بچا لے جب تک کہ محرم آتا ہے, اور محرم کے دنوں میں جب مجلس ہوا اس مجلس میں وہ اپنا گوشت سارا فریج میں سے نکال کے اسی سے نیاز بنا لے اور اسی کی نیاز وہ لوگوں کو کھلا دے, تو قربانی کا ثواب بھی اس کو مل جائے گا. اور جو اس کا ارادہ تھا کہ اس جانور کے گوشت سے لوگوں کو نیاز کھلائے وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا. مگر میں نے کسی مقام پہ پڑھا ہے کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ جمع کر کے رکھنا یہ مکروہ ہے, تو یہ والی کراہت آ جائے گی. مگر یہ کراہت فقط وہ 5 جانور ذبح کرنے والے کے لیے نہیں, یہ تو ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے اور عام طور پر اپنے فریجوں کو بھر رہا ہے, جو ہمارے یہاں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ بھائی قربانی کا جانور ذبح کرو اور اس کے بعد جتنا گوشت جمع کر سکتے ہو جمع کر لو, اور اس کے بعد اس کو مہینوں تک چلاتے رہو. تو جو شخص بھی قربانی کر رہا ہے اس کے لیے مکروہ ہے کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھنا اور جمع کرنا یہ مکروہ ہے. لہذا یہ والی قباحت بیچ میں آ جائے گی, لیکن اس کے باوجود اس کو قربانی کا ثواب بھی مل جائے گا, اور جو اس کا مقصد ہے کہ وہ ایام اعظم میں لوگوں کو اسی گوشت سے نیاز کھلائے تو نیاز بھی کھلا سکتا ہے. لہذا ان پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کے اگر کام کیا جائے جس کو وہ مناسب سمجھے اس انداز سے وہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے.
مولانا صاحب, یہ آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے اس کو تین دن سے زیادہ وہ گوشت جمع کر کے رکھنا مکرو ہے, تو میرا سوال یہ ہوگا کہ جو افراد قربانی نہیں کر رہے ہیں ان کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے دیکھا ہے کہ قطرہ قطرہ دریا کے حساب سے جو ہے بہت سارا گوشت آیا, تو ان کے لیے بھی یہ حکم ہے یا صرف جو قربانی کر رہے ہیں انہی کے لیے یہ حکم ہے؟
ہاں, بہتر تو یہی ہے اس سلسلے میں کہ کوئی بھی جمع نہ کرے, یعنی تین دن کا گوشت اگر اس نے جمع کر دیا ہے اور تین دن تک کھا لیا ہے بس اس کو کافی سمجھے اب کتنا گوشت کھائے گا. ویسے بھی طبی لحاظ سے بھی اس کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو تین دن سے زیادہ گوشت کھانا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. البتہ پھر بھی اگر ایک مناسب سمجھتے ہیں کچھ افراد اپنی غربت کی وجہ سے اپنی پریشانی کی وجہ سے کہ وہ گوشت جمع رکھیں تو کوئی حرج نہیں. میرا لیے زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس میں ثواب کم ہوگا.
اچھا مولانا صاحب, یہ کہ اہل تسنن برادران کے ہاں جو ہے جو قربانی ہوتی ہے ان میں سات حصے ہوتے ہیں, یعنی سات افراد مل کر قربانی کر لیتے ہیں, تو کیا ہماری فقہ میں بھی سات ہی افراد مل کر کریں یا انفرادی قربانی بھی ہو سکتی ہے؟
جی ہاں, یہ اچھا سوال ہے آپ کا. اس سلسلے میں یہ پیش نظر رکھیے کہ ہمارے یہاں جو آپ نے اہل تسنن کی بات کی ہے تو اہل تسنن میں ایک جانور میں سات افراد شریک ہو سکتے ہیں, اس میں بھی غالباً ان کی یہاں کیٹیگریز ہے. گائے میں تو سات افراد شریک ہو سکتے ہیں مگر بکری کی قربانی میں سات افراد شریک نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے گائے میں اگر سات افراد شریک ہو سکتے ہیں تو اونٹ میں ستر افراد شریک ہو سکتے ہیں. یہ ان کی یہاں کیٹیگریز ہے کہ بکرے میں ایک آدمی ہو کہ ایک آدمی اپنی جانب سے قربانی کر سکتا ہے یا بکرے کی قربانی ایک جانب ایک فرد کی طرف سے ہوتی ہے. گائے میں سات افراد شرکت کر سکتے ہیں, اس سے بڑا جانور یعنی اونٹ کی قربانی کی جائے تو اس میں ستر افراد شریک ہو سکتے ہیں. غالباً اہل سنت کے یہاں یہ طریقہ کار بنا ہوا ہے, مگر ہمارے یہاں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. بکرے میں بھی اگر زیادہ افراد شریک ہونا چاہیں تو شریک ہو سکتے ہیں, گائے میں بھی زیادہ افراد شریک ہونا چاہیں تو شریک ہو سکتے ہیں, اور اسی طرح سے اونٹ کی قربانی میں بھی اگر زیادہ افراد شریک ہونا چاہیں تو شریک ہو سکتے ہیں. اچھا, کتنے زیادہ افراد شریک ہو سکتے ہیں؟ جیسے ان کے یہاں گائے میں سات افراد شریک ہو سکتے ہیں, کیا ہمارے یہاں بکرے میں سات افراد شریک ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں, کوئی حرج نہیں ہے, بکرے میں بھی سات افراد شریک ہو سکتے ہیں, بلکہ سات چھوڑیے, بکرے میں ستر افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں. ان کے یہاں تو اونٹ میں ستر افراد شریک ہوتے ہیں, ہمارے یہاں اگر ستر آدمی مل کے فقط ایک بکرے کی قربانی کریں ایک گمبئی کی قربانی کریں تو بھی ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. تو ہمارے یہاں اس قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ بکرے میں ایک سے زیادہ آدمی شریک نہیں ہو سکتا یا گائے میں سات سے زیادہ افراد شریک نہیں ہو سکتے یا اونٹ میں ستر سے زیادہ افراد شریک نہیں ہو سکتے. ہمارے یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ستر کا عدد بھی نہیں ہے, بلکہ اگر بکرے کی قربانی میں سو افراد اگر شریک ہو جائیں تو کوئی پابندی نہیں, ایک ساتھ سو آدمی مل کے ایک بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں. لہذا ہمارے یہاں جب اتنی آسانی ہے کہ ایک بکرے میں سو آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں تو اگر ہمارے خیال میں سو روپے بھی اگر ملائیں تو ایک بکرے میں تو آسانی سے انسان شریک ہو سکتا ہے قربانی کرنے کے لیے.
جی مولانا صاحب, اسی کے سے مربوط ایک سوال اور آپ سے کریں گے کہ اہل تسنن کے ساتھ مل کر اہل تشیع حضرات کا جو ہے قربانی کرنا یہ کیسا ہے شریعت کی نظر میں؟
اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اگر مسلمان مل کر اس طرح کی اجتماعی عبادتیں انجام دینے لگیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ سب مل کر ایک طرح سے عبادتیں انجام دیں. اگر قربانی کے جانور میں برادران اہل سنت اور شیعہ یہ سب آپس میں مل کے ایک جانور کی قربانی کریں کوئی حرج نہیں, کوئی قباحت نہیں اس میں, اس طرح کی قربانی ہو سکتی ہے, بکرے میں بھی ہو سکتی ہے, گائے میں بھی ہو سکتی ہے, اونٹ میں بھی ہو سکتی ہے. اور یہ فقط قربانی کی عبادت کے حوالے سے نہیں ہے, کیوں نہیں ہم آپس میں اتحادی پہلوؤں کو زیادہ پیش نظر نہیں رکھتے, کیوں ہم ایسا کرتے ہیں کہ اختلافی مسائل کو اکثر سامنے لے کر آ جاتے ہیں. اتفاقی مسائل ہمارے جو 80% 90% جو ہمارے اتفاقی مسائل ہیں ان کو پیش نظر کیوں نہیں رکھتے؟ فقط قربانی کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک قربانی میں سنی اور شیعہ مل کے کریں, بہت اچھی بات ہے اگر ایسا کریں کوئی حرج نہیں, بلکہ اس سے آگے ہونا چاہیے. سنی کی مسجد میں شیعہ جا کے نماز پڑھے اور شیعہ کی مسجد میں سنی جا کے نماز پڑھے، سنی شیعہ کے پیچھے نماز پڑھے اور شیعہ سنی کے پیچھے نماز پڑھے. یہ بہت سارے ہمارے آپس میں جمع ہونے کے اور متحد ہونے کے طریقے موجود ہیں. جو متحد ہونے کے طریقے موجود ہیں ان کی جانب ہماری توجہ نہیں جاتی، جو ذرا ذرا سے اختلافی مسائل ہیں ان کی طرف ہماری توجہ زیادہ چلی جاتی ہے. تو بحیثیت مسلمان ہم سب کو مل کر اس جانب زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ جو اتفاقی اور متحد کرنے والے پہلو ہیں ان کو زیادہ پیچھے نہ رکھیں، اور سب مل کر بحیثیت ایک قوم اور بحیثیت مسلمان ہم ان ساری عبادتوں کو انجام دیں. چاہے اختلافی پہلو ہیں بہت تھوڑے، ان کو نظر انداز کرنا بہت آسان ہے، لہٰذا انہیں نظر انداز کر دینا چاہیے.
جی مولانا صاحب کی طرف سے بہت اچھی بات کہی گئی کہ مسلمانوں کو آپس میں متحد ہونے کے یہ سارے مواقع پروردگار عالم کی طرف سے فراہم کیے گئے ہیں، اور حدیث شریف میں بھی موجود ہے کہ المسلم واخ المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور بھائی بندی کے یہ سارے طریقے بتائے گئے ہیں. مولانا صاحب آپ نے جیسے کہ اپنے جواب میں یہ پہلو کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اجتماعی قربانی کے حوالے سے، آج کل اجتماعی قربانی کا شوق کچھ زیادہ ہی ہے کہ مثلا جو افراد صاحب استطاعت نہیں ہے وہ 10 روپے 50 روپے 100 روپے جو ہے وہ اجتماعی قربانی کرنے والوں کے ہاں جمع کراتے ہیں. تو کیا اس طرح سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے؟
ہاں یہ بہت اچھا طریقہ ہے. جو لوگوں نے اس وقت طریقہ کار بقرعید کے موقع پر شروع کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگ مل کر اجتماعی قربانی کرنے کا پروگرام بناتے ہیں اور اس میں پھر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے آپ بھی شریک ہو جائیں، تو اب جس کی جو استطاعت ہے اس کے حساب سے وہ شریک ہو جاتا ہے. کوئی 10 روپے جمع کراتا ہے، کوئی 50 روپے جمع کراتا ہے، کوئی 500 روپے جمع کرواتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق لوگ پیسے جمع کرواتے ہیں اور اس میں اجتماعی قربانی میں اس طرح سے اجتماعی قربانی میں شریک ہو جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اگر اس طرح سے بھی اجتماعی قربانی کا پروگرام کیا جائے اور جانور کو شرعی شرائط کے مطابق ذبح کیا جائے گا تو انشاءاللہ قربانی کے ثواب میں بھی شریک ہو جائیں گے. یعنی قربانی کے جواب ثواب میں شریک ہو جائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کیجیے کہ جانور 10,000 روپے کا آتا ہے، پتہ نہیں میں صحیح قیمت بتا رہا ہوں اس کم قیمت بتا رہا ہوں، بقرعید کے دنوں میں تو جانوروں کی قیمت بہت آسمان پر ہوتی ہے، لیکن ایک مثال سمجھ لیجیے کہ فرض کیجیے 10,000 روپے کا جانور آتا ہے اور کسی کے پاس جانور قربان کرنے کے اتنے پیسے نہیں ہیں اور اجتماعی قربانی میں مثلا وہ 50 روپے ملاتا ہے، 100 روپے ملاتا ہے، تو اس کا حصہ مثلا 100 ہوتا ہے قربانی میں، اس کا حصہ مثلا 200 ہوتا ہے قربانی میں، مگر یہ 50 روپے دے کر بھی قربانی میں شریک ہو سکتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ اگر قربانی کرنے والے افراد ایک جانور کی قربانی کرنے میں مثلا 100 افراد شریک ہو رہے ہیں تو یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ ہر آدمی 100 روپے ہی ملا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 500 روپے ملا، ایک آدمی 50 روپے ملا، تو 50 روپے ملانے والا بھی قربانی میں شریک ہو جائے گا، 500 روپے ملانے والا بھی قربانی میں شریک ہو جائے گا، دونوں افراد شریک ہو سکتے ہیں. لہٰذا اگر 10,000 روپے کا بکرا آتا ہے اور 100 افراد جمع ہو جاتے ہیں تو 100-100 مل کر بھی اگر جمع کریں تو 10,000 روپے جمع ہو جاتے ہیں. یہ 100-100 ملا کر 10,000 کی قربانی کریں تب بھی قربانی ہو جائے گی. اور اگر مختلف جمع کرانے والے لوگ ہیں، کوئی 500 جمع کرا رہا ہے، کوئی 100 جمع کرا رہا ہے، کوئی 200 جمع کرا رہا ہے، کوئی 10 جمع کرا رہا ہے، کوئی 20 جمع کرا رہا ہے، تو اگر اس طرح سے بھی پیسے جمع کرا کر کے لوگ سب اجتماعی طور پر قربانی کرتے ہیں تو 10 روپے جمع کرانے والا بھی قربانی میں شریک ہو سکے گا. البتہ ظاہر ہے کہ جس نے زیادہ پیسہ دیا ہے اور قربانی میں زیادہ بڑا حصہ لیا ہے اس کے ثواب میں، اور جو کم پیسے دے رہا ہے اس کے ثواب میں فرق تو ہوگا، لیکن اس طرح سے بھی قربانی میں شریک ہوا جا سکتا ہے.
جی مولانا صاحب، یہ کہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے جس کا تعلق براہ راست جو ہے جانور قربانی کے جانور کے ساتھ نہیں ہے لیکن بن بھی سکتا ہے ایک پہلو کے اعتبار سے، وہ یہ کہ جو جانور خریدا جا رہا ہے قربانی کے لیے اس کے اوپر خمس نکالنا واجب ہے یا نہیں ہے؟
ہاں یہ بڑا حساس نوعیت کا سوال بن گیا کہ جانور کی قربانی پر خمس ہوگا یا نہیں. تو ہمارے یہاں تو یہ طریقہ کار ہے شروع سے کہ جس پیسے پر بھی جس چیز پر بھی خمس واجب ہو جائے اس پر پہلے خمس نکالنا ہوتا ہے، خمس نکالنے کے بعد ہی دوسری عبادت انجام دی جا سکتی ہے. اور اس کی بہت خوبصورت مثال انہی ایام حج میں پیش کی جاتی ہے. وہ افراد کے جو حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور حج کے لیے 1.5-1.5 لاکھ کے اخراجات ہوتے ہیں، مگر 1.5-1.5 لاکھ کی رقم پر اگر خمس واجب ہو گیا ہے تو میں سارے مجتہدین کا اتفاقی مسئلہ اس وقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ سارے مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر حج واجب ہو گیا ہے اور اس پر خمس بھی واجب ہو گیا ہے تو اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہوگی کہ پہلے خمس نکالے، اور اس کے بعد وہ حج کے لیے پیسے جمع کروائے. اور اگر معاملہ ایسا ہو جائے کہ اگر حج کے لیے جو پیسے اس نے جمع کیے تھے اس میں سے اگر یہ خمس نکال دے تو پھر اس کے پاس حج کرنے کے پیسے نہیں بچیں گے. اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تب بھی سارے مشتہرین فرماتے ہیں کہ پھر اس پر حج واجب نہیں ہے, یہ مستطی نہیں بنا. مستطی فقط اس صورت میں بنتا ہے کہ اس رقم میں سے خمس نکالنے کے بعد اس پر حج اس کے پاس حج پر جانے کے لیے استطاعت موجود ہو. یعنی خمس کی رقم نکالنے کے بعد اگر اس کے پاس اتنے پیسے بچیں کہ وہ حج پر جا سکے تو اس پر حج پر جانا واجب ہوگا, ورنہ اگر خمس نکالنے کے بعد اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہ بچیں کہ جس سے حج کیا جا سکے تو اس پر حج واجب ہی نہیں ہے, یہ مستطیع نہیں بنا. لہذا ہر عبادت کے حوالے سے مشتہرین فرماتے ہیں کہ مالی عبادت اگر آپ انجام بھی دینا چاہتے ہیں تو خمس نکال کے مالی عبادت آپ کو انجام دینی ہے. یہی مسئلہ قربانی کے جانور کے لیے, یہ عبادت ہے اور بہت زیادہ ثواب والی عبادت ہے, تاکید سے قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے, مگر اس کے باوجود اگر جن پیسوں سے جانور خریدا جا رہا ہے اس پر خمس نہیں نکالا گیا تو بجائے ثواب کرنے کے گناہ کے عمل میں مبتلا ہو گئے. لہذا یہ پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ جس جانور کی قربانی کی جا رہی ہے ان پیسوں پر خمس نکال دیا جائے اور اس کے بعد قربانی کی جائے تاکہ وہ قربانی پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو, ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو چلے تھے کار خیر کرنے کے لیے پتہ چلا کہ بڑے عذاب میں مبتلا ہو گئے. لہذا جو عبادت جس انداز سے اسلام میں بیان ہوئی ہے اسی انداز سے اس کو انجام دینا چاہیے.
جی مولانا صاحب, آپ یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ جو جانور خریدا جاتا ہے اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے, اس لیے کہ عام طور پر لوگ جب جانور خریدنے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ دو دام کا ہو, اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی نہ ہو, اس کے کان کٹے ہوئے نہ ہو, ان سارے عیوب کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے, تو کیا ایسا کرنا ضروری ہے؟
ہاں یہ بھی ایک اہم سوال ہے, اس وجہ سے کہ جب جانور خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جاتے ہیں تو عام طور پر بیچنے والے انہی چیزوں کو زیادہ اجاگر کر کے جانور کی قیمت زیادہ وصول کر رہے ہوتے ہیں. یعنی عام طور پر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب بکرا دو دانت کا ہے, دو دانت سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر دو دانت کا بکرا ثابت ہو گیا تو زیادہ مہنگا بکے گا, دو کے بجائے اگر چار دانت کا بکرا ہوا تو اگرچہ دانت زیادہ ہو گئے مگر قیمت اس کی کم ہو جائے گی. لہٰذا ان کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان خصوصیات کو لوگوں کے سامنے زیادہ پیش کریں جس کو لوگ پسند کرتے ہیں. لہٰذا دو دانت کا بکرا کہہ کے بیچا جاتا ہے, اگرچہ ہوتا نہیں ہے اس کے باوجود اس طرح سے بیچا جاتا ہے, وجہ اس کی یہ کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دو دانت کا بکرا ہو. اور اسی طرح سے دوسری چیزیں کہ بکرے کی ٹانگ ٹوٹی بھی نہ ہو, اس کے کان کٹے ہوئے نہ ہو, اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو, یہاں تک کہ اس بات کو بھی بہت پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ بکرا خصی نہ ہو. اگر نر بکرا ہے تو بکرا خصی نہ ہو, اس لیے کہ خصی جانور کی قربانی مسلمانوں کے یہاں صحیح نہیں سمجھی جاتی ہے. لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں کہ اس کے دانت ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے, اس کے کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے, اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے, اس کا پیر ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے, جانور خصی نہیں ہونا چاہیے, یہ جتنی شرائط جانور کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ ساری کی ساری شرائط ضروری ہیں اگر حج کے موقع پر منا کے میدان میں جانور کی جب قربانی کی جا رہی ہے وہاں جب جانور کی قربانی کی جائے تو ان ساری شرائط کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. یہ جو افراد حج کی سعادت حاصل کر چکے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ حج کی عبادت کا ایک حصہ ہے جانور قربان کرنا, لہذا منا میں جانور کی قربانی کی جاتی ہے اور یہ حج کا حصہ ہے اور لازمی حصہ ہے, یعنی جانور کی قربانی کرنا پڑے گی. یہاں کراچی شہر میں بیٹھ کر جانور کی قربانی کرنا ہم پر واجب نہیں ہے, مگر جو افراد حج کرنے کے لیے گئے ہیں وہاں ان کے لیے جانور کی قربانی کرنا واجب ہے, بلکہ عین ممکن ہے کہ اس میں حج میں اگر کوئی شخص جانور کی قربانی نہ کرے تو اس کے حج میں گڑبڑ ہو جائے گی. لہذا منا کے میدان میں جو جانور قربان کیا جا رہا ہے اس میں تو یہ ساری شرائط اس کو دیکھنا ہوں گی کہ وہ جانور لنگڑا نہیں ہونا چاہیے, اس کا کان کٹا نہیں ہونا چاہیے, اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے, وہ خصی نہیں ہونا چاہیے, ساری شرائط وہاں دیکھنا ضروری ہے. مگر منا کے علاوہ باقی دنیا کے کسی علاقے میں اگر قربانی کی جا رہی ہے تو ان شرائط کو پیش نظر رکھنا اچھا تو ہے مگر لازمی نہیں ہے. لہذا اگر ان شرائط میں کچھ کمی بیشی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہاں تک کہ جو افراد یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا کان کٹا ہوا جانور ہم نے خرید لیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی, یا دو دانت کے بجائے ہم نے چار دانت کا جانور خرید لیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، یا مثلا ہم نے غلطی سے خصی جانور خرید لیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، نہیں ایسا ہرگز نہیں، ان سارے جانوروں کی قربانی بھی ہو سکتی ہے. بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ کبھی کبھار کچھ ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ جو انسان کو پریشان کرنے کا سبب بھی بنتے ہیں اور کبھی کبھار اس سے ہنسی بھی آ جاتی ہے. یعنی فرض کیجئے کہ کوئی شخص بالکل صحیح جانور لے کر آیا بقرعید سے پہلے، کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں تھی، اس کے سینگ بالکل صحیح ہیں، اس کے کان بالکل صحیح ہیں، اس کے دانت بالکل صحیح ہیں، چلنا پھرنا بالکل صحیح ہے، بالکل صحت مند بکرا لے کر آیا. مگر عام طور پر بکرا خریدنے کے بعد لوگوں کے یہاں ہوتا کیا ہے، بچے اس سے کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں، گھمانے لے جاتے ہیں، پھرانے لے جاتے ہیں، اس کو گھاس کھلاتے ہیں، اس پر پھول ہار چڑھاتے ہیں، اس پر چادر چڑھاتے ہیں، یہ بچوں کے لیے تفریح بھی ہو جاتی ہے. تو جب اس طرح کی تفریح ہو جاتی ہے تو کبھی کبھار اس طرح کے واقعات بھی پیش آتے ہیں کہ بکرا لوگوں بچوں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور بھاگنے لگا. اور یہ معاملہ ذرا بڑوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، مثلا گائے پکڑ کے لے جا رہے تھے، گائے نے ایک مطلب سرکشی کی اور وہ رسی چھڑا کے بھاگنے لگی. جب اس طرح سے بکرا بھاگنے لگتا ہے، گائے بھاگنے لگتی ہے، گائے تو بے قابو ہو جائے تو اس کو سنبھالنا بھی آسان نہیں ہوتا. اگر فرض کیجیے کہ سامنے کسی آنے والی گاڑی سے ٹکرا جائے، گائے ٹکرا گئی یا بکرا ٹکرا گیا اور اس کا سینگ ٹوٹ گیا یا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو کبھی کبھار اس قسم کے واقعات آتے ہیں کہ یہی اس قسم کی صورتحال ٹھیک بقرعید کے دن میں پیش آتی ہے. ویسے تو وہ جانور بالکل صحیح سلامت لے کر آئے تھے، مگر ذبح کرنے سے پہلے پہلے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ذبح کرنے سے پہلے پہلے اس کا سینگ ٹوٹ گیا. تو اب اگر وہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم تو بالکل صحیح جانور لے کر آئے تھے اور ہمارا تو ارادہ تھا بالکل صحیح قربانی کرنے کا، مگر ابھی جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو کیا اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ٹھیک عید کے دن لوگ آ کے سوال کر رہے ہوتے ہیں. جواب اس کا یہ کہ جی ہاں ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ کان کٹا ہونا، دانت ٹوٹا ہونا، سینگ ٹوٹا ہونا، خصی ہونا جانور کی قربانی میں لازمی نہیں ہے. اچھا ضرور ہے، بہتر ضرور ہے، مگر اس کے باوجود لازمی نہیں ہے. لہذا اگر اس طرح سے نقص والے جانور کی قربانی بھی کی جائے تو یہ قربانی شرعی طور پر صحیح مانی جائے گی اور یہ جانور کی قربانی کا ثواب انسان کو ملے گا. لہذا اس طرح کے نقص والے جانور خریدنے میں بھی کسی طرح کی قباحت نہیں ہے. یعنی جان بوجھ کر انسان خصی جانور خریدے، جان بوجھ کر انسان سینگ ٹوٹا ہوا جانور خریدے، تب بھی کوئی قباحت نہیں ہے. ایسے جانور کی قربانی بھی اسلام میں بالکل جائز اور صحیح ہے.
اچھا مولانا صاحب، آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ ان شرائط کا جو شرعی حوالے سے ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، یا جیسے بھی آپ تفصیل کے ساتھ آپ نے بتا دیا، لیکن عام طور پر دیکھا گیا کہ آج کل کچھ ایسا بھی جذبہ پایا جا رہا ہے لوگوں میں کہ مثلا سامنے والے گھر میں اگر 90,000 کی گائے آئے تو ہم 1.5 لاکھ کی گائے لے کے آتے ہیں، اگر ہم 1.5 لاکھ کی لے کے آئے تو تیسرا جو جا کر 2 لاکھ کی لے کے آتا ہے. تو کیا یہ جذبہ اسلام کی نظر میں صحیح ہے؟
نہیں نہیں، یقیناً یہ تو یعنی جہاں کہیں بھی ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے، وہ عبادت قطعاً اسلام کی نگاہ میں اچھی اور پسندیدہ نہیں مانی جائے گی، بلکہ وہ عبادت ہی نہیں مانی جائے گی. جو عبادت پروردگار کے لیے کی جائے فقط عبادت وہی ہے، وہ عبادت کے جو بندوں کے لیے کی جائے، دکھاوے کے لیے کی جائے، اپنی پوزیشن کو اجاگر کرنے کے لیے کی جائے، یہ ساری عبادتیں بیکار ہیں. لہذا عبادت میں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ عبادت فقط اور فقط پروردگار کی خوشنودی کی خاطر ہونا چاہیے. لہٰذا جو آپس میں یہ دوڑ لگی ہوتی ہے کہ وہ اگر 10,000 کا لے کے آئے تو ہم 12,000 کا بکرا لے کر آئیں، وہ اگر 60,000 کی گائے لے کے آئے تو ہم 1 لاکھ کی گائے لے کر آئیں، یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے اس طرح سے تو انسان اپنی عبادت بھی ضائع کر دیتا ہے، اپنے پیسے بھی ضائع کر دیتا ہے. لہذا اس میں خوشنودی اور پروردگار کو پیش نظر رکھنا یہ انتہائی اہم ہے.
یہ سب تمہارا کرم ہے.
قرآن و اعتراض اکیڈمی کی ویب سائٹ ملاحظہ کیجیے.
بنی ہوئی ہے سب تمہارا کرم ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے سب تمہارا کرم ہے آقا.
اچھا مولانا صاحب, ہم آپ سے آخری سوال پوچھیں گے آج کا, اور وہ یہ ہوگا کہ اس قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟
ہاں, یہ سوال اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ بقرعید کے دن صبح قصاب اور قصائی یہ سب سے بڑے افسر بنے ہوتے ہیں, اور بڑے بڑے افسروں کو ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے, اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ قصائی سب سے پہلے ہمارا بکرا قربان, ہمارا بکرا ذبح کر دے, سب سے پہلے ہماری گائے ذبح کر دے, اور اس کے بعد دوسروں کی باری آئے. تو اس میں لوگ دو دو تین تین دن بلکہ ہفتہ ہفتہ پہلے قصائیوں سے اپوائنٹمنٹ لے کے رکھتے ہیں کہ دیکھو بھائی, ہمارا بکرا صبح 6 بجے ذبح کر لینا ہے, ہمارا بکرا صبح 7 بجے ذبح کر لینا ہے. تب سوال یہ پیدا ہوگا کہ انسان اگر جلدی بھی کرنا چاہتا ہے تو کتنا جلدی کرے, کب سے اپنے جانور کی قربانی کا سٹارٹ لے. وہ اس معاملے میں شرعی پہلو کو پیش نظر رکھنا اہم ہے. جانور کی قربانی کا وقت ہے عید کے دن طلوع آفتاب کے بعد, جب سورج نکل جائے اس کے بعد قربانی کے جانور قربان کیا جا سکتا ہے. اگر قصائیوں سے اس طرح کا اپوائنٹمنٹ لے لیا جائے کہ بھائی ہمیں قربانی کا جانور صبح 6:30 بجے ذبح کرنا ہے, تو آج کل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 6:30 بجے سورج نہیں نکلتا ہے, سورج نکلنے میں ابھی 15-20 منٹ کا ٹائم باقی ہوتا ہے, بلکہ اس سے زیادہ کا ٹائم باقی ہوتا ہے, آدھا گھنٹے کا ٹائم باقی ہو سکتا ہے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگرچہ 6:30 بجے 6:45 بجے یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں روشنی آ جاتی ہے, دن نکل آتا ہے, مگر سورج نہیں نکلا ہے. چونکہ سورج نہیں نکلا اس لیے ایسے وقت میں جانور قربان نہیں کرنا چاہیے, سورج نکلنے کے بعد جانور کی قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے. تو اس کے بعد سے جب چاہیں آپ جانور کی قربانی کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. پھر آپ چاہے 8 بجے کریں, چاہے 11 بجے کریں, چاہے 12 بجے کریں, کوئی حرج نہیں ہوگا اس میں.
جی ناظرین, آج کی حد تک اتنا ہی, اور اگلے ہفتے انشاءاللہ کچھ نئے سوالات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ہم حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو شرعی مسائل سے آگاہ کیا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین, آج کی گفتگو جو ہے بکرا عید میں جو جانور خریدے جاتے تھے اس کے حوالے سے رہی اور اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی. تو آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے یا آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو آئے ہم آپ کو اپنا موبائل نمبر اور ویب سائٹ ایڈریس وغیرہ بتا دیتے ہیں تاکہ آپ سہولت کے ساتھ ہم سے سوال پوچھ سکیں. ہمارا موبائل نمبر ہے 0321380855, 0321380855. اس کے علاوہ دوسرا موبائل نمبر ہے 0334319131, 0334319131. اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qohitra.org. آپ ہمارے اس پروگرام کو ہماری ویب سائٹ پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.qohitra.org. آخر میں آپ معصوم کی شام میں کلام سنیں گے, اس سے قبل اپنے میزبان غلام مہدی حکیمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جہاں بھی رہیے رحمت خدا کے سائے میں رہیے.
مجھے سر پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے سر پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے, میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے, بن دل تیرا ٹھکانا, بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے, بن دل تیرا ٹھکانا مدنی بلانا مدنی مدینے والے، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے، اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔